جمعہ 14 اگست کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. گزشتہ سال 14 اگست کو دھرنا شروع ہونے کے بعد اسلام آباد کے ڈی چوک سے حکومت کو ختم کرنے کی سازش کے بارے میں وفاقی وزیر نے انکشاف کیا.
تو وہ یہ تھی کہ کوئی دو گاڑیوں میں 25-25 کلیشن کوفے تھیں اور وہ ان کو پرائم منسٹر ہاؤس لے جانے کی کوشش کی گئی جو کہ فوج ہی کے کچھ لوگوں نے روکا تھا ان کو.
تفصیل یہ انٹرویو عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کی حکمران جماعت کے اہم رکن اور وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مشاہد اللہ خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے گزشتہ سال ہونے والے دھرنوں کے دوران پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی نے حکومت مخالف سازش تیار کی تھی. بی بی سی سے ایک خصوصی بات چیت میں انہوں نے کہا,
کچھ آڈیو کیسٹس پرائم منسٹر صاحب کو ملی جو شاید آئی بی نے ٹیپ کی تھی, اس میں اوپنلی یعنی کہ کانسپریسیز کی باتیں تھیں اس میں کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس پہ کیسے. میں نے خود تو نہیں سنی, لیکن جو ہمیں پتہ لگا اسی طرح کی باتیں تھیں. کئی لوگوں کی آوازیں تھیں لیکن اس میں جو ظہیر الاسلام عباسی صاحب تھے ان کی آواز تھی. اس کے نتیجے میں بہت ہی زیادہ بگاڑ تھا, پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا, وہ ٹچ اینڈ گو والی بات تھی.
یہ تھے پاکستان کی حکمران جماعت کے اہم رکن مشاہد اللہ خان. پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھارت کے پاکستان میں ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارت کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا ہے, جس کے تحت سوامی آسیم آنند کی ضمانت منسوخ نہیں کی جائے گی. سوامی آسیم آنند سمجھوتا ایکسپریس کے مرکزی ملزم ہیں. تفصیل بتائیں گے ظفر سید.
وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ڈپٹی ہائی کمشنر کو بتایا گیا ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس میں پاکستان کو بھارتی عدالتی کاروائی پر تحفظات ہیں اور فروری 2007 میں ہونے والے اس واقعے کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اب تک اس حملے کے کسی بھی ملزم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکی. دوسری جانب پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر ان بلوچ عسکریت پسندوں کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی جنہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں. حکام کے مطابق 400 عسکریت پسندوں نے ہتھیار حوالے کیے, بدلے میں ہر فرد کو پاکستان کا قومی پرچم اور ایک ایک سرخ پھول بھی پکڑایا گیا. دوسری جانب صوبے کے متعدد بلوچ آبادی والے علاقوں میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی, جبکہ کیچ میں بم دھماکے اور فائرنگ کے واقعات میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کیوبا کی دارالحکومت ہوانا پہنچے ہیں. ان کا یہ دورہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہاں قائم امریکی سفارت خانے کو باضابطہ طور پر دوبارہ کھولا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں خصوصی تقاریب منعقد کی گئی ہیں. تفصیل سنیے عبید ملک سے.
یہ سفارت خانہ قریب 50 برس پہلے بند کر دیا گیا تھا. ہوانا میں اس سلسلے میں ہونے والی ایک تقریب میں مسٹر کیری کے ہمراہ 3 سابق مرینز بھی شرکت کر رہے ہیں. یہ تینوں فوجی وہی ہیں جنہوں نے 1961 میں اس سفارت خانے کی عمارت پر لگا امریکی جھنڈا سرنگو کیا تھا. امریکی صدر براک اوباما اور ان کے کیوبن ہم منصب راؤل کاسترو نے گزشتہ سال دسمبر میں دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات بحال کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا, جس کے بعد امریکہ کی جانب سے کیوبا پر کچھ سفری اور تجارتی پابندیوں میں کمی کی گئی تھی. تاہم اب بھی کیوبا پر کئی امریکی پابندیاں عائد ہیں.
بین الاقوامی امدادی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں قائم تارکین وطن کے مرکزی کیمپ میں حالات کو شرمناک قرار دیا ہے. تنظیم کا کہنا ہے کہ قریباً 1500 افراد جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں. کیمپ میں صحت و صفائی کے ناقص انتظامات ہیں اور طبی امداد بھی ناکافی ہے. لیبیا میں سورت کے علاقے سے دولت اسلامیہ اور ایک اور اسلامی گروہ کے درمیان لڑائی کی اطلاعات ہیں. سورت کا علاقہ ملک کے سابق فوجی صدر کرنل قذافی کا علاقہ بھی کہلاتا ہے. عینی شاہدین کے مطابق ایک کارروائی کے دوران قریباً 37 افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں بڑی تعداد میں بچے اور خواتین شامل ہیں. دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے رواں سال فروری میں سورت کے علاقے پر قبضہ کیا تھا. چین کے شمالی شہر تیانجن میں ہونے والے 2 دھماکوں کے بعد لگنے والی آگ پر کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے. بدھ کی شام تیانجن کے ایک گودام میں ہونے والے دھماکوں سے کم 50 افراد ہلاک اور 700 زخمی ہوئے تھے. تفصیل بتائیں گی حمیرہ قبل.
چین کی سرکاری میڈیا کے مطابق فوج کی کیمیکل ٹیم کے ماہرین جائے وقوع پر زہریلی گیس کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور امدادی کارکنوں سے کہا گیا ہے کہ وہ حفاظتی لباس پہن لیں. دھماکوں سے ارد گرد کی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور بندرگاہ پر موجود ہزاروں گاڑیاں اور کنٹینرز تباہ ہو گئے ہیں. ابھی تک دھماکوں کا سبب معلوم نہیں ہو سکا اور نہ ہی یہ پتا چلا ہے کہ کیا گودام میں موجود کیمیکل کا اخراج دھماکوں کی وجہ بنا. یاد رہے کہ بدھ کی شام تیانجن کے ایک گودام میں ہونے والے دھماکوں سے کم 50 افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہو گئے تھے.
امریکی پاپ گلوکار ایلوس پریسلی کی یاد میں انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک نئی ڈاک ٹکٹ کا اجرا کیا گیا ہے جس کا نام فار ایور اسٹیمپ یعنی ہمیشہ رہنے والی ٹکٹ ہے. اس موقع پر ایک تقریب میں ان کی اہلیہ پریسلیا نے پوسٹ ماسٹر جنرل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ٹکٹ کو یہ نام دینا انتہائی مناسب ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے چاہے ٹی ٹی پی ہے چاہے لوکل کمانڈرز ہیں چاہے جو بھی ہے ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے یہ ہمارا ہے یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خبروں میں آپ نے سنا کہ وزیر اعظم میں نواز شریف کی کابینہ کے ایک اہم رکن اور قریبی ساتھی وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مشاہد اللہ خان کہتے ہیں کہ گزشتہ سال اسلام آباد کے ڈی چوک میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنوں کے دوران پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی نے ایک سازش تیار کی تھی جس کے ذریعے وہ فوجی اور سول قیادت کو ہٹا کر ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. نگار آصف فاروقی نے دھرنے کے ایک سال مکمل ہونے پر وفاقی وزیر مشاہد اللہ خان سے انٹرویو کیا. پوچھا حکومت پر یہ راز کب کھلا کہ یہ دھرنا حکومت کے خلاف سازش تھی اور اس کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسی تھی.
کچھ انٹیلیجنس رپورٹس بھی تھیں کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے، طاہر القادری سے کون مل رہا ہے، لندن پھر میٹنگ ہوئی تھی اس میں کون کون شامل ہے، پھر اس میں کیا طے ہوا کہ کون پہلے آئے گا کون بعد میں آئے گا، کون لاہور سے کس وقت نکلے گا، کون یہاں پہنچ کے پھر یہ ان کا کیا پلان ہوگا، پھر یہاں کس طریقے سے یہ حملے کیے جائیں گے، بہت ساری باتیں تھیں.
ان میٹنگز کے بارے میں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب موجود تھے اور طاہر القادری صاحب موجود تھے. اور کون لوگ تھے یا اور ایک دو صحافیوں کے نام آئے، اور کون تھے
اس میں؟ کچھ مطلب کہ دیکھیں یہ کچھ جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ تھے وہ بھی تھے ایک دو وہاں پہ، اور ان کو جن کی ڈوریں تھیں ادھر ادھر سے ہل رہی تھیں.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ فوج کے کچھ لوگ تھے جو عمران خان اور طاہر القادری کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن جب وہ ریڈ زون میں داخل ہونے لگے 18 اور 19 اگست کی رات کو، تو آپ نے فوج ہی کو بلایا پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کو؟ اس کو یہ تو تضاد ہے نا کہ اگر فوج ہی آپ کو ہٹا،
فوج اس میں ایز اے انسٹیٹیوشن شامل نہیں تھی. اگر شامل ہوتی تو پھر وہ جب بھی شامل ہوئے ہیں انہوں نے بڑی کامیابی سے پھر اتنا لمبا چوڑے دھرنے شرنے کرانے کی ضرورت تو نہیں پڑتی نا. کہ فوج یکسوئی اگر ہوتی پھر کون سا ایشو تھا؟
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ اس دھرنے وغیرہ کے پیچھے پسے پشت نہیں تھے؟
ہاں نہیں وہ نہیں تھا. اگر وہ ہوتے تو پھر اگر وہ ہوتے نا تو پھر دھرنے بغیر ہی کام ہو جاتا.
اچھا 28 اگست کو پھر پرائم منسٹر نے ملاقات کی آرمی چیف کے ساتھ اور ان سے درخواست کی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں. اس میٹنگ میں مطلب کیا ہوا، کیوں میٹنگ ہوئی تھی
وہ میٹنگ اس لیے ہوئی کہ کچھ آڈیو کیسٹس پرائم منسٹر صاحب کو ملی جو شاید آئی بی نے ٹیپ کی تھیں. اس میں اوپنلی یعنی کہ کانسپریسیز کی باتیں تھیں اس میں کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے پرائم منسٹر ہاؤس پہ کیسے. میں نے خود تو نہیں سنی لیکن جو ہمیں پتہ لگا اسی طرح کی باتیں تھیں.
کس کی آڈیو ٹیپ؟
اس میں اس کا بھی آواز تھی اور کئی لوگوں کی آوازیں تھیں لیکن اس میں جو ظہیر الاسلام عباسی صاحب تھے ان کی آواز تھی.
تو جب اس میٹنگ میں وہ ٹیپ چلی اور لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی آواز اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تھی، تو پھر جنرل راحیل شریف کا کیا اس پہ رد عمل تھا؟
راحیل شریف کا رد عمل یہ تھا کہ جی جب انہوں نے یہ اس سے پوچھا ان سے ظہیر الاسلام عباسی سے کہ یہ آپ ہی کی آواز
ہے، بلایا گیا میٹنگ،
بلایا گیا
پہلے وہ میٹنگ میں نہیں
پہلے نہیں تھا.
جب یہ ٹیپ چلی اس کے بعد ان کو بلایا،
وہ حیرانگی ہوئی انہیں، انہوں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے انہیں بلایا.
اسی وقت ان کو فون کیا جی
وہ آ گئے. تو تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ ہی کی آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل میری آواز ہے. تو اس کے بعد انہوں نے بس جو مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ چلے جائیں.
اس میں کیا تھا ایسا اس آواز میں؟
اس میں مطلب کہ یہ جو دھرنے کی کانسپریسی اور مطلب اس کے نتیجے میں بہت ہی زیادہ بگاڑ تھا. پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا, وہ ٹچ اینڈ گو والی بات تھی. اور وہ یہ بھی باتیں انالیسز لوگ کر رہے ہیں کہ وہ کہیں راحیل شریف کے بھی خلاف اس میں کوئی کانسپریسی کا ایک مواد موجود تھا, اس طرح کی باتیں تھیں.
تو یہ جو آپ نے کہا کہ جنرل راحیل شریف اور کی بھی چھٹی کرانے کی باتیں ہو رہی تھیں, اس کا کیا مطلب ہے؟
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ
کچھ لوگوں کا خیال نہیں, آپ کی انفارمیشن کیا؟
انفارمیشن یہی ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان کچھ اس طرح کے خلیج اور اختلافات پیدا کر کے پرائم منسٹر صاحب کو مجبور کیا جائے گا وہ راحیل شریف صاحب کے خلاف ایکشن لیں, اور جب وہ ایکشن لیں تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ اس ایکشن کو نہ ہونے دیں اور اس کو سب کو انڈو کر کے خود وہ جو ہے اقتدار سنبھالنے کی کوشش کریں.
یہ 12 اکتوبر 1999 کو جو کچھ
اسی طرح سے ملتا جلتا تھا, لیکن وہ مطلب کہ ہر روز عید کا دن نہیں ہوتا.
جب یہ سب بہت پیک پہ تھا, وزیراعظم کی چیف سے ملاقات ہوگی, اس کے ایک دن بعد وزیراعظم صاحب رائیونڈ چلے گئے, یہاں پہ بڑی ٹینشن بنی ہوئی تھی, یہاں پہ دھرنے ہو رہے تھے, وزیراعظم صاحب رائیونڈ میں تھے.
تو جو حالات تھے, پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا ہے, پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ توڑے جا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پہ بھی حملہ ہوا, پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف لوگوں نے چلنا شروع کر دیا, پھر اس طرح کی خبریں آئیں کہ جی دو گاڑیاں پکڑی گئی ہیں جس میں 25-25 کلیشن کوفے تھیں اور وہ جا رہی تھیں ادھر پرائم منسٹر ہاؤس.
یہ خبریں کہاں سے آئی تھیں؟
مطلب حکومت کی اپنی بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے, سویلین انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں اور بہت سارے سورسز ہوتے ہیں. تو وہ یہ تھی کہ کوئی دو گاڑیوں میں کوئی 25-25 کلیشن کوفے تھیں اور وہ ان کو پرائم منسٹر ہاؤس لے جانے کی کوشش کی گئی, جو کہ فوج ہی کے کچھ لوگوں نے روکا تھا, ان کو جانے نہیں دیا تھا, اس طرح کی خبریں تھیں.
وہ کیوں کلاشن کوفے پرائم منسٹر؟
اس لیے یہ بھی میں نے جب پوچھا تو بتایا یہ گیا کہ جی وہاں پہ کچھ لوگ پہنچ چکے تھے ان کے, اور وہ شاید وہ اس کو استعمال کر کے وہاں پہ کوئی اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ فائرنگ ہوتی, کچھ ہوتا, مطلب کہ جب وہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے وقوعے ہو جاتے.
جب حالات اتنے خراب تھے, یہاں پہ خون خرابے کی باتیں ہو رہی تھیں, حکومت ختم کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں, فوجی سربراہ کے درمیان وزیر اعظم کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی تھی, اس سب کی انکوائری کیوں نہیں کروا لیتے آپ؟
بات تو یہی ہے کہ دیکھیں جو ڈیولپ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہاں پہ تو اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں اس کو بالکل یعنی کہ ہر قیمت پہ اس طرح کی انکوائریاں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جمہوریت بڑی فریجائل ہے, یہاں تو پرویز مشرف کے خلاف آپ ایکشن نہیں کر سکے, جس نے کارگل پہ بھی 3300 سے زیادہ لوگوں کو مروایا اپنے ایک مہم جوئی کے چکر میں, اس نے اس ملک کے آئین کو جو ہے وہ توڑا اور اس ملک پہ بڑے ظلم کیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے یہ پہلی حکومت ہے کہ جس میں کسی پہ بہرحال مقدمہ چل رہا ہے, فرد جرم عائد ہوئی ہے, لیکن جس طرح سے باقی لوگوں کو آن ٹاسک لیا جاتا ہے اس طرح سے تو نہیں لیا گیا.
وفاقی وزیر مشاہد اللہ خان سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی آصف فاروقی, اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اس وقت اسی خبر سے لیڈ کر رہی ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. تاہم مشاہد اللہ خان کے اس انٹرویو کے تناظر میں لندن میں دھرنوں کے لائحہ عمل کے لیے ہونے والی ملاقات میں خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی شمولیت سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے لاعلمی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو اس معاملے کی تحقیقات کرانی چاہیے. ہماری ساتھی ارم عباسی اس سلسلے میں ان سے بات کر رہی تھیں. انہوں نے کہا
جی تو حکومت کو پوچھنا چاہیے, وہ بتا رہے خفیہ اداروں کے لوگ.
اچھا آپ مان نہیں رہے کہ ان میں تھے یا نہیں تھے؟
مجھے کیا پتا, میں تو لندن میں تھا ہی, مجھے کیا پتا کہ
آپ کو اس ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں پتا.
مجھے نہیں پتا, لیکن میں بات کچھ اور کرنے والا تھا. یہ کام میں کر سکتا ہوں, یہ کام آپ کر سکتی ہیں. الزام لگا دیا, یہ ہوا تھا اور اس کو چلے گئے. حکومت نہیں یہ کر سکتی, حکومت کا کام ہے آئین اور قانون کو امپلیمنٹ کرنا.
حکومت کہتی ہے کہ آئی بی کے پاس ایسی آڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہیں, ان کے بارے میں آپ نے سنا ہے یا کوئی انفارمیشن؟
حکومت سے سنتے ہیں ہم, بالکل چلائیں نا, ٹی وی پہ چلائیں, کورٹس کے, بٹ مور امپورٹنٹلی کورٹس کے اندر پریزنٹ کریں, ٹانگ دے سب کو. اسد عمر کی کوئی آڈیو نظر آتی ہے نا, وہاں پہ سنائی دیتی ہے کہ وہ سازش کر رہا تھا فوجیوں کے ساتھ بیٹھ کے یا کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے سازش کر رہا تھا, ٹال دیں اسد عمر.
ایک اور بات جو کہ حکومت جو موقف اختیار کری ہے اور وہ کہتی بھی آئی ہے کہ دھرنے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے, ان کے پاس رپورٹس تھے کہ وہ اسلحہ لے کر آ رہے تھے اور جو ہے ان کا وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کرنے کا پروگرام تھا, اس بارے میں کیا کہیں گے؟
کیا کیوں نہیں تو پھر حملہ کیا کہ نہیں, لیکن اسلحہ لے کے آ رہے تھے, مجھے کیا پتا وہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے تھے, ہو سکتا کوئی اسلحہ لے کے آتا, میں یہ تو نہیں بول سکتا. ہاں میں یہ بول سکتا ہوں کہ میں تو گزرتے, میں تو زمین پہ ہوتا تھا, وہاں سے ان کے سے گزر کے آتا تھا ہزاروں لوگوں سے, تو مجھے ایسے ٹکراتے کسی گن مان کے فیل نہیں ہوا, بٹ اٹ از انٹائرلی پاسبل, ہو سکتا ہے لے کے آئے. اگین میں پھر وہی کہوں گا, میں پکڑنا تھا.
کیا دھرنوں کے دوران جتنے نعرے لگے ان میں سے کوئی بھی آپ کے خیال میں پارٹی کا کوئی بھی ایسا نعرہ نہیں تھا جو غلط نہیں تھا؟
بالکل غلطیاں, ٹیکٹیکلی ہم نے غلطیاں کی, جس طریقے سے ایکسیکیوٹ کیا گیا اس میں لیک آف کوآرڈینیشن تھی اور وہاں پہ غلطیاں کی گئیں, کچھ جو میسیجز دیے ہوئے اس کے اندر غلطیاں تھیں, بالکل ٹھیک. جو سول نافرمانی کی کال تھی میرے خیال میں وہ واز ان ویل تھاٹ آؤٹ, بیکاز ایک تو اس کا مورل اسپیکٹ ہے کہ ریاست کے خلاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, دوسرا جو ہے اس کا اسپیکٹ جو ہے وہ ہے پریکٹیکلٹی, کین یو ڈو دس.
بالکل, کیا کیا سیکھا اس سے آپ نے؟
اچھا دو چیزیں اس کے اندر, ایک تو دی نیڈ فار سمپلی بیکاز آپ موبلائز کر سکتے ہیں بے تحاشا لوگوں کو, اس سے آرگنائزیشن اور پلاننگ کی جو ضرورت ہے وہ ختم نہیں ہوگی, اور دوسرے کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ ایک پروسیس کے تھرو گزر کے چیئرمین تک چیزیں پہنچے.
آپ مطمئن ہیں جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سے, عمران خان صاحب مان چکے ہیں وہ بھی مطمئن ہیں, آپ کے جو سپورٹرز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں, ان تک یہ پارٹی کا میسج کیوں نہیں پہنچتا, وہ کیوں ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے؟
کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ جمہوریت میں یقین رکھتی ہے, کانسٹیٹیوشن میں یقین رکھتی ہے, رول آف لا میں یقین رکھتی ہے, ہماری جو بھی ہم ڈیمانڈس تھیں وہ ہم نے اسی کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تھرو اچیو کرنی تھی, اس کے لیے ایک آربیٹر کی ضرورت تھی, نیوٹرل آربیٹر, اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا گیا. کیس آپ عدالت میں جب لے کے جاتے ہیں ضروری نہیں فیصلہ آپ کی پسند کا ہے, لیکن آپ وہ مانتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اوریجنل جو تھاٹ تھا وہ غلط تھا, یا اب آپ کو یقین ہوا کہ نہیں یار وہ میں غلط کہہ رہا تھا, آپ واقعی یقین کرتے تھے, لیکن ایک پروسیس سے گزرے, اس پروسیس سے ایک فیصلہ ہے, ہم نے فیصلے کو مان لیا.
ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی سے جو ہے جسٹس وجی الدین صاحب کو بھی نوٹس جاری کیا گیا, اس سے پہلے حامد خان اور پھر جاوید ہاشمی کا معاملہ تو سب کو ہی پتا ہے, تو یہ پی ٹی آئی میں جو اس طرح کے جو کہ ویل ریسپیکٹڈ لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کو سائڈ لائن کیوں کیا جاتا ہے, یا یہ کوئی پالیسی ہے؟
جاوید ہاشمی تو خیر مسلم لیگ نون بھی ابھی چھوڑ کے آئے تھے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کی جو کیبنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے, اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے سب مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا تھا, اس کے بعد مشرف صاحب کے پاس چلے گئے تھے, اب واپس وہ نون کے پاس رہے ہیں. یہ پاکستان کا کلچر ہے, وہ ہوتا ہے, تو سیاست دانوں کی تو ایک بات الگ ہے. جسٹس وجی الدین اور حامد خان بالکل ایک مختلف کیس ہیں, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے کچھ لوگ اتفاق کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں بھی کرتے, ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے اس کے اوپر, تو ان کی جو کیس ہے وہ بڑا یونیک کیس ہے.
لیکن عمران خان پہ بھی تو اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی مسٹر مشرف کی حمایت کی, اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا.
عمران خان نے غلطی کی تھی, اور یہ میں اس وقت مجھے یاد ہے, میرے بھائی کے گھر آئے ہوئے تھے, شوکت خانم کے بورڈ آف گورنرز میں ہیں میرے بھائی, ان کے گھر آئے ہوئے تھے, اور اس وقت ہم لوگ آئی ریمبر بری طریقے سے کرٹیسائز کر رہے تھے خان صاحب, وہ کر کیا رہو, ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ریفرنڈم کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو؟ انہوں نے غلطی کی, انہوں نے پبلکلی ایکسیپٹ کیا, کوئی بینیفٹ نہیں لیا اس کا.
یہ تھے پی ٹی آئی کے اسد عمر جو ہماری ساتھی ارم عباسی سے بات کر رہے تھے. طالبان کے ساتھ مذاکرات کا مستقبل کیا ہے, ہوں گے نہیں ہوں گے, بیان نہیں آ رہا اس سلسلے میں کوئی, تو خاموشی کا مطلب ہے کیا, وفود تو ادھر سے ادھر جا رہے ہیں لیکن چپ کیوں ساتھ رکھی ہے؟ اس سلسلے میں میں نے امور افغانستان اور پاکستان اور امور طالبان کے ماہر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی.
کابل میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ڈیلیگیشن پاکستان گیا ہے یہ اپنے ساتھ شواہد لے کر گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کیسے مداخلت ہو رہی ہے اور افغانستان کے خلاف یہ جنگ ہو رہی ہے. ڈیلیگیشن بھی کافی ہائی لیول کا تھا, لیکن ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا شواہد لائے تھے اور کیا پاکستان نے ان شواہد کو اس کے اوپر کوئی بات کی ہے. پاکستان نے بھی یقیناً اپنے جو ان کا نقطہ نظر ہے بیان کیا ہوگا. ممکن ہے کہ جو پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین سے کاروائیاں ہوتی ہیں اس کے شواہد پاکستان نے دیے ہوں. تو میرے خیال میں یہ جو میٹنگ تھی یہ اس لیے تھی کہ دونوں چاہ رہے تھے کہ وہ یہ بتائیں کہ پاکستان سے یا افغانستان سے دوسرے ملک میں کاروائیاں ہوتی ہیں اس کو روکا جائے.
چلیں یہ بات تو رحیم اللہ سے صحیح سمجھ میں آ گئی. پہلے الزام, اس کے بعد مبینہ طور پر یہ شاید ویسے شواہد لے کر کے پہنچے جس کے بعد بات ہوئی. لیکن اب جو خلاصہ آنا چاہیے, مذاکرات کا جو کوئی بیان آنا چاہیے, یہ دونوں طرف سے خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟
دیکھیں, میرے خیال میں یہ جو ملاقات ہوئی, یہ دورہ ہوا, یہ کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. حالات پاکستان اور افغانستان کے جو ہیں وہ دوستانہ نہیں ہیں. تو یہ جو ملاقاتیں ہوئیں, دورہ ہوا, یہ غیر معمولی حالات میں ہوا. اور جب شکایتیں ہوں گے, الزامات ہوں گے, گلے شکوے ہوں گے, تو وہاں پہ ماحول بھی اتنا اچھا نہیں ہوگا. اگر یہ ملاقات اچھے ماحول میں ہوتی تو اس کے یقیناً دونوں مل کر ایک مشترکہ بیان جاری کرتے, وہ نہیں ہوا. اور ابھی لگتا یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی بات کریں گے, مشترکہ کوئی بیان نہیں آیا. یہ لگ رہا ہے کہ شاید اختلافات جہاں پر تھے وہیں پر موجود ہیں, اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. اور اشرف غنی نے یہ بھی کہا تھا کہ بس یہ ایک آخری کوشش ہے, پاکستان اگر تعاون نہیں کرے گا تو پھر تعلقات بہتر نہیں ہوں گے. تو یہ اس طرح کی باتیں ہم سن رہے ہیں. میرے خیال میں ان حالات میں کوئی بڑی پیش رفت ہونے کا امکان بہت کم ہے.
کوئی پیش رفت ہونے کا بظاہر امکان نہیں, کوئی نوید آ نہیں رہی, تو ورس کم ٹو ورس, خراب سے خراب صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟
دیکھیں, خراب صورتحال تو یہ ہوگی جو اشرف غنی سے پہلے حامد کرزئی کا دور تھا. ان کے آخری سالوں میں تعلقات کافی کشیدہ ہو گئے تھے, الزام تراشی ہو رہی تھی. یہ الزام تراشی اکثر افغانستان کی طرف سے ہوتی ہے. پاکستان کی طرف سے کافی تحمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. پاکستان نے الزام تراشی بہت کم کی ہے. جو بھی شواہد ہیں وہ یہ جب بھی دورے ہوتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہاں پر پیش کرتے ہیں. جب تک یہ ملاقاتیں ہوں گی, دورے ہوں گے, میرے خیال میں ایک توقع رکھنی چاہیے کہ یہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اختلافات ہیں لیکن بات ہو رہی ہے, ممکن ہے کوئی حالات بہتر ہو جائیں.
یہ تھے رحیم اللہ یوسفزئی. افغانستان میں اس سے قبل کے پرتشدد حملوں کی لہر آئی ہے, اور وہاں کا میں آپ کو ذکر سناؤں. ابھی ذرا دیر پہلے افغان وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں حملے رکوانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. افغانستان میں پرتشدد حملوں کی لہر اور کابل کے شاہ شہید علاقے میں دھماکے کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف مہم شروع ہوئی ہے. تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور.
گزشتہ ایک ہفتے سے ہزاروں کی تعداد میں افغان شہری پاکستانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایک فیس بک یوزر نے دو جوتوں کی تصاویر, جو ایک افغانستان میں بنائی گئی ہے اور دوسرا پاکستانی ہے, فیس بک میں پوسٹ کر کے لکھا ہے کہ ملک کی مصنوعات زیادہ خوبصورت اور قابل اعتماد ہیں, پاکستانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. یہ پوسٹ چند ہی گھنٹوں کے بعد 30,000 سے زیادہ لائک لیا. افغانستان جیسے ملک میں جہاں انٹرنیٹ تک رسائی بہت زیادہ نہیں ہے, یہ اقدام ایک اہم محب وطن رد عمل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. افغان شہریوں کے درمیان پاکستان مخالفت مہم میں تب تیزی آئی جب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ملک میں تشدد کے حالیہ لہر پر پاکستان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امن کی امید تھی, لیکن پاکستان سے کابل کو جنگ کے پیغامات مل رہے ہیں. صدر غنی کے اس اظہار خیال کے بعد کچھ افغان خواتین نے بھی پاکستان مخالفت مہم میں حصہ لے کر اپنی باورچی خانوں میں پاکستانی مصنوعات کو کوڑے میں پھینک کر ویڈیو بنائی اور فیس بک پر پوسٹ کر کے ایسے پیغامات دیے. جب پاکستان ان شدت پسندوں کا مرکز ہے جو یہاں عام افغان شہریوں کو مارتے ہیں, تو پاکستان کی مخالفت اور کم از کم اس ملک کی مصنوعات کی بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری جانب افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں کچھ سول سوسائٹی کے کارکن ان کے بقول پاکستانی جارحیت کے رد عمل میں بھارت کے ساتھ دوستی اور تعلقات کو فروغ دینے کے لیے نعرہ بلند کیے ہیں. اس حوالے سے سوشل میڈیا میں سینکڑوں ایسے تصاویر پوسٹ کی گئی ہے جس میں صوبے ہرات میں افغان نوجوان 100 میٹر لمبی ہندوستان کی پرچم کے ساتھ افغانستان کے پرچم کو لیے کھڑے ہیں. افغانستان کی لوکل میڈیا میں گزشتہ دو ہفتوں سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات اور پاکستان کی جانب سے طالبان کی حمایت اہم موضوع بحث ہے. تقریباً اکثریت افغان تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی میں ابھی بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے. سعید انور، بی بی سی، کابل.
تو خلاصہ کیا ہوا اس کا؟ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی افغانستان سے متعلق پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی ہے. رد عمل کیا ہے؟ کہ پاکستانی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، خواتین پاکستانی مصالحہ جات جو باورچی خانوں میں رکھے ہیں ان کو کوڑے کی بالٹی میں پھینک کر ویڈیو بنائیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر لگائیں، اور ادھر بھارت کے ساتھ ٹینگے اور دوستی بڑھانے کی کوششیں الگ محاذ پر ہیں. یہ تھی افغانستان کی صورتحال سوشل میڈیا کی حد تک. پاکستان میں یوں کہیے کہ ابھی دو تین خبریں ہیں پاکستان سے متعلق. ایک تو اہم یہ کہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ کل رات رینجرز نے لانڈی کے علاقے میں ایم کیو ایم کے دفتر اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے. وجہ کیا ہے اس کی؟ احمد رضا رپورٹ کے ساتھ تیار ہیں. پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع قصور میں بڑے پیمانے پر بچوں سے جنسی زیادتی اور اس کے ویڈیو بنانے کے واقعے کی مزید تحقیقات کے لیے صوبائی حکومت نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے. صبح اعتزاز کی رپورٹ ذرا دیر بعد آنے کو ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں. وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر سبا ناز کے ساتھ.
بھارت نے سری لنکا کے خلاف گول میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر ایک وکٹ پر 23 رنز بنائے ہیں. میچ جیتنے کے لیے بھارت کو مزید 157 رنز درکار ہیں، جبکہ دوسری اننگز میں اس کی 9 وکٹیں باقی ہیں. اس سے پہلے سری لنکا کی ٹیم نے دوسری اننگز میں 367 رنز بنائے اور اننگز کی شکست سے بچ گئی. تنیش چندیمل نے 162 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے. چندیمل کے علاوہ تھریمانے نے 44 اور کمار سنگاکارا نے 40 رنز سکور کیے. یہ سنگاکارا کی گول میں آخری ٹیسٹ اننگز تھی. وہ بھارت کے خلاف کولمبو میں اگلا ٹیسٹ میچ کھیل کر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں. آسٹریلیا کے چیف سلیکٹر روڈی مارش نے بتایا کہ سٹیون سمتھ ایشز سیریز کے بعد آسٹریلیا کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اور ڈیوڈ وارنر نائب کپتان ہوں گے. موجودہ کپتان مائیکل کلارک نے ایشز سیریز کے اختتام پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا. مینچسٹر یونائیٹڈ کے گول کیپر ڈیوڈ ڈیگیا نے اپنے کلب پر واضح کر دیا ہے کہ وہ مزید مینچسٹر یونائیٹڈ کی طرف سے نہیں کھیل رہے. اسپین سے تعلق رکھنے والے ڈیگیا انگلش فٹ بال لیگ کا پہلا میچ بھی نہیں کھیلے تھے اور آج ایسٹن ویلا کے خلاف ہونے والا میچ بھی وہ نہیں کھیلیں گے. اس بارے میں مینیجر لوئی وان گال کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈیگیا سے پوچھا تھا کہ کیا آپ مینچسٹر یونائیٹڈ کی طرف سے کھیلیں گے، تو ان کا جواب تھا نہیں. کراچی میں ہونے والی ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پاکستان کی نمبر 3 ٹیم نے بھارت کی نمبر 1 ٹیم کو 3 کے مقابلے میں 4 فریم سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. بھارتی ٹیم میں پنکج اڈوانی اور ورون کمار شامل تھے. مونٹریال میں جاری راجرز کپ کے دوسرے راؤنڈ میں اینڈی مرے کو ان کے بھائی جیمی مرے کے ہاتھوں سٹریٹ سیٹس میں شکست ہو گئی، جبکہ سرینا ولیمز نے تیسرے راؤنڈ میں اینڈری پیٹکوویچ کو ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. آسٹریلین ٹینس پلیئر نک کریوس کو میچ کے دوران حریف کھلاڑی سٹین ووورنکا پر جملے کسنے کے جرم میں $10,000 کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے.
کھیلوں کا احوال سبا ناس کی زبانی. شمالی عراق میں حکام کہتے ہیں کہ کرد فورسز کے خلاف داعش کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس کی رپورٹ ذرا دیر بعد آنے کو ہے. آج جمعہ ہے. کھیل کا میدان بائے عبدالرشید شکور بمائے تفصیل اور لوازمات آتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی ذرا سا انتظار کیجیے. لیکن سردین کا نصف آیا. اب باری خاص خاص خبروں کی سرخیوں کی. خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی.
پاکستان کے حکمران جماعت کے اہم رکن اور وزیراعظم کے قریبی ساتھی مشاہد اللہ خان نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ برس ملک کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام نے دھرنوں کے دوران حکومت مخالف سازش تیار کی تھی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھارت کے پاکستان میں ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے سمجھوتا ایکسپریس کے مرکزی ملزم کی ضمانت منسوخ نہ کیے جانے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج یوم آزادی کے موقع پر 400 عسکریت پسندوں نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ بدلے میں ہر فرد کو پاکستان کا قومی پرچم اور ایک ایک سرخ پھول پکڑایا گیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں آج قریباً 50 برس بعد امریکی سفارت خانے کو باضابطہ طور پر دوبارہ کھول رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں اپنے نخبت ملک سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سن رہے ہیں۔ عراق میں حکام کہتے ہیں کہ شمالی عراق میں کرد فورسز کے خلاف داعش کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ داعش پر ماضی میں بھی امریکہ اور جرمنی سمیت دیگر متعدد ممالک کی طرف سے کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ عظیم رفیع کی زبانی۔
شدت پسند تنظیم داعش پر کافی عرصے سے الزامات ہیں کہ وہ کرد فورسز کے خلاف لڑائی میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے۔ اس حوالے سے تازہ ترین الزام شمالی عراقی حکام کی جانب سے سامنے آیا، جنہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ داعش شمالی عراق میں کرد فورسز کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ داعش کی جانب سے کرد فورسز پر تازہ ترین حملہ 12 اگست کی رات کو شمالی عراق کے شہر ایربیل میں کیا گیا تھا۔ جرمن حکام کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد کرد فوجیوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ جرمن وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد 60 کے قریب کرد فوجیوں کا نظام تنفس خراب ہوا ہے۔ جمعرات کو جرمن وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا،
ہمیں داعش کی جانب سے کرد فورسز کے خلاف حملے میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے اشارے ملے ہیں، جس کی وجہ سے کئی کرد فوجیوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ عراقی اور امریکی ماہرین جائے وقوع پر پہنچ رہے ہیں تاکہ اس بارے میں شواہد حاصل کیے جا سکیں۔
جرمن حکام کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ داعش نے ایربیل میں کس قسم کے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے۔ جرمن وزارت دفاع کی جانب سے ان دنوں کرد فوج کو عسکری تربیت فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ امریکی حکام نے بھی اس حوالے سے اپنے شبہات کا اظہار کیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق انہیں داعش کی جانب سے مسٹرڈ ایجنٹ استعمال کرنے کا شبہ ہے۔ مسٹرڈ ایجنٹ یا گندھک مسٹرڈ کا شمار ان کیمیکلز میں ہوتا ہے جن کے استعمال سے آنکھوں اور جلد میں شدید جلن ہوتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ کرد جنگجو تنظیم پشمرگ کے کمانڈر محمد خوشاوی کا اس حوالے سے کہنا ہے،
حملے کی رات ہماری پوزیشنز پر کم از کم 45 مارٹر راؤنڈز فائر کیے گئے۔ ہماری فورسز اس وقت گشت پر تھیں۔ اس حملے میں ہمارے درجنوں فوجی زخمی ہوئے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس حملے میں کیمیکلز استعمال کیے گئے ہیں۔ اس حملے میں زخمی ہونے والوں کے زخموں کی نوعیت کو جانچنے کے لیے ماہرین ان کا جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ مزید تحقیقات کے لیے ان کا لیبورٹری ٹیسٹ بھی کروایا جائے گا۔
امریکی حکام نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ داعش نے یہ مسٹرڈ ایجنٹ عراق کے ہمسایہ ملک شام سے حاصل کیے ہیں، جبکہ شام کی جانب سے ماضی میں تمام کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کر دینے کا دعویٰ سامنے آیا تھا۔ عراق میں ماضی میں بھی مخالفین کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ سابق عراقی صدر صدام حسین نے کردوں اور ایران کے خلاف جنگ میں مسٹرڈ ایجنٹ جیسے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تھے۔ عراقی حکام کی جانب سے داعش کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے تازہ ترین الزامات کے بعد امریکی محکمہ دفاع کے حکام نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ اس بارے میں آگاہ ہیں اور معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ رواں سال کے آغاز میں عراق کے شمال میں واقع خود مختار کرد حکومت نے بھی شدت پسند تنظیم داعش پر کار بم دھماکے میں کلورین گیس استعمال کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ عظیم رفیع نے تیار کی تھی۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ کل رات رینجرز نے لانڈھی کے علاقے میں ایم کیو کے دفاتر اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مار کر اس کے 7 کارکنوں کو حراست میں لیا ہے۔ ایم کیو نے 2 دن پہلے ہی سینٹ، قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی کی نشستوں سے احتجاجاً استعفے دیے ہیں، جس کی بڑی وجہ اس کے بقول کراچی میں رینجرز کی نگرانی میں جاری آپریشن میں اس کے بے گناہ کارکنوں کی گرفتاریاں اور ماورائے عدالت ہلاکتیں ہیں۔ کراچی سے احمد رضا۔
ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن امین الحق نے بی بی سی اردو سروس کو بتایا کہ یہ چھاپے لانڈھی میں ایم کیو ایم کے سیکٹر اور یونٹ کے دفاتر اور کارکنوں کے گھروں پر مارے گئے، جن میں یونٹ انچارج سمیت کم سے کم 7 کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سرکاری سطح پر اب تک ان چھاپوں اور گرفتاریوں کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے۔ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہ کارروائی ایسے وقت کی گئی ہے جب ایم کیو ایم یوم آزادی کے موقع پر جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں 2 روزہ جشن منا رہی ہے اور شہر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ امین الحق نے یہ بھی الزام لگایا کہ رینجرز کے اہلکار ایم کیو ایم کے دفاتر کے باہر مبینہ طور پر ایم کیو ایم حقیقی کے مسلح افراد کو بٹھا کر چلے گئے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سینٹ، قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے ارکان نے 2 دن پہلے ہی کراچی میں رینجرز کی نگرانی میں جاری آپریشن پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے استعفے جمع کرائے ہیں اور وفاقی حکومت ایم کیو ایم کو بات چیت کے ذریعے استعفے واپس لینے پر قائل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ اس آپریشن کے دوران اس کے 40 کارکنوں کو ماورائے عدالت ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ اب بھی 150 سے زیادہ کارکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں ہیں، جن کی گرفتاریاں ظاہر نہیں کی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ کراچی میں جاری آپریشن کسی جماعت کے خلاف نہیں بلکہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہے۔ رینجرز کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کے زیر حراست کارکنوں کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے اور انہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ احمد رضا، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر ان بلوچ عسکریت پسندوں کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ حکام کے بقول 400 عسکریت پسندوں نے ہتھیار ڈالے۔ دوسری جانب صوبے کے متعدد بلوچ آبادی والے علاقوں میں آج شٹ ڈاؤن ہڑتال رہی، جبکہ بم دھماکے اور فائرنگ کے واقعات میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ہتھیار حوالے کرنے کی تقریب پاکستان کی یوم آزادی کی مناسبت سے انتہائی سخت سیکورٹی میں کوئٹہ کی پولیس لائن میں منعقد کی گئی۔ سرکاری حکام نے اس موقع پر دعویٰ کیا کہ 400 عسکریت پسندوں نے اپنے ہتھیار حوالے کیے۔ ہتھیار حوالے کرنے والے ہر فرد کو تقریب میں موجود بچوں نے پاکستان کا قومی پرچم پکڑانے کے علاوہ ایک سرخ پھول بھی پیش کیا۔ اس موقع پر ہتھیار ڈالنے والے ایک عسکریت پسند کا کہنا تھا،
بس سر دیکھو اگر ہر بندے کو مجبوری ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتا ہے تو وہ باہر جاتے ہیں، اپنے بھائی سے بھی لڑکے گھر چھوڑ دیتے ہیں، تو اسی طرح سے ہمیں تکلیف تھا۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے ہمارے وہاں سہولت نہیں تھا، روزگار نہیں تھا، نوکری نہیں تھا، جو ہمارے بڑے سربراہ تھے تو ظاہر ہے ہمیں ان کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ جب ہمیں سرکار نے ویلکم کہا، آؤ بھائی ہم آپ کو روزگار دیں گے، روزی روٹی دیں گے، آپ کے بچوں کو بچیوں کو تعلیم دیں گے، تو ہم نے کہا موسٹ ویلکم۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوا نے ہتھیار ڈالنے والے افراد کے جذبے کو سراہا۔ انہوں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سر کو فخر سے بلند کریں، کیونکہ انہوں نے یہ ہتھیار ان کے سامنے نہیں بلکہ اپنی نیک سوچ کے سامنے ڈالے ہیں۔
تو آپ سب پاکستانی ہیں، سر فخر سے بلند کریں، دشمنی ختم، بھائی بندی اور دوستی شروع۔ جیسے سرفراز بھٹی صاحب نے کہا، باقیوں کو بھی قائل کریں، مت اپنی جانیں گنوائیں۔ بندوں کے پیچھے لگ کے لڑنا، وہ بندے جو ناراض ہیں، جن کی اناپ پرستی اور ضدی ختم نہیں ہو رہی۔
دوسری جانب کوئٹہ ڈویژن میں نوشکی شہر کے علاوہ بلوچ آبادی پر مشتمل کلات اور مکران ڈویژن کے متعدد علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ ہڑتال کی کال علیحدگی پسند بلوچ قوم پرست جماعتوں نے دی تھی۔ ہڑتال کے باعث ان علاقوں میں کاروباری مراکز بند رہے۔ ادھر ایران سے متصل ضلع کیچ میں بم کے ایک دھماکے میں ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ کیچ انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے کیچ ندی میں سڑک کنارے دھماک خیز مواد نصب کیا تھا۔ یہ مواد اس وقت زوردار دھماکے سے پٹ گیا جب سیکورٹی فورسز کی ایک گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، جبکہ ضلع صوبت پور میں ایک حملے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں بڑے پیمانے پر بچوں سے جنسی زیادتی اور اس کی ویڈیو بنانے کے واقعے کی مزید تحقیقات کے لیے صوبائی حکومت نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل کی تھی جو قصور پہنچی ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے دوران پولیس کو ملزمان کے پاس سے 30 ویڈیوز بھی ملی ہیں اور اب تک اس سلسلے میں 13 ملزمان بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ ادھر گاؤں کے رہائشیوں کے بقول متاثرہ بچوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے تحت تحقیقات کس سمت میں جا رہی ہیں، اس سلسلے میں سماعت فرمائیے صبا اعتزاز کی رپورٹ۔
مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ممبران گزشتہ روز قصور پہنچ گئے. قصور سول لائنز ریسٹ ہاؤس میں ٹیم کے باقاعدہ دفاتر قائم کیے گئے ہیں جہاں وہ کیس کے حوالے سے مزید تحقیقات کریں گے اور متاثرہ بچوں اور ان کے گھر والوں سے ملاقات کریں گے. چند دن قبل صوبائی حکومت کی جانب سے تشکیل دی جانے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ ڈی آئی جی ابو بکر خدا بخش ہیں. پانچ ممبرز کی ٹیم میں ایس ایس پی خالد بشیر چیما، ڈی ایس پی لیاقت علی اور حساس اداروں سے تعلق رکھنے والے دو افسران بھی شامل ہیں. ضلع حکام کے مطابق قصور ڈسٹرکٹ پولیس کا ایک الگ محکمہ بھی تشکیل دیا گیا ہے جہاں کیس کے حوالے سے مزید معلومات مہیا کرنے والے لوگ اور عینی شاہدین براہ راست رابطہ کر سکیں گے. ڈی سی او عدنان ارشد کے مطابق بس شٹل سروس کا انتظام بھی کیا گیا ہے جو متاثرہ گاؤں حسین خانوالہ کے مکینوں کو متعلقہ محکموں سے لانے اور لے جانے کا کام کرے گی. دوسری جانب جی آئی ٹی کی تشکیل پر سول سوسائٹی کے بعض حلقوں سے تحفظات اور تنقید بھی سامنے آ رہی ہے کہ ٹیم میں سرکاری اہلکاروں کے علاوہ نجی شعبوں کے ماہرین کو شامل کیوں نہیں کیا گیا. واضح رہے کہ گزشتہ روز اسی حوالے سے پولیس نے ایک اور کیس بھی رجسٹر کیا اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور اس پر ویڈیوز بنانے کے کیس میں اب 14 لوگوں کے خلاف کیس رجسٹر ہو چکے ہیں. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی طرف سے 2 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے جس کے بعد حتمی تحقیقاتی رپورٹ کو عدالت میں جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے. صبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، لاہور.
صبا اعتزاز کی اس رپورٹ کے بعد ایک سوال ہے. بچوں سے بچوں کا بچپن چھین لینا، انہیں اپنی حوث کا نشانہ بنانا پاکستان میں کیا معنی رکھتا ہے، اور حکومت، قانون، این جی اوز اور اسلامی معاشرہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اس پر میں نے چائلڈ رائٹس موومنٹ کے علم بردار ارشد محمود سے بات کی جو قصور میں جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والوں کو یوم آزادی پاکستان کے موقع پر اسلام آباد کے مظاہرے میں نہ بھولنے کے شریک تھے، کہہ رہے تھے انہیں نہ بھلایا جائے.
جی بالکل، اور اسی لیے چائلڈ رائٹس موومنٹ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بھی میں ایک مظاہرے میں شریک ہوں، اور وہ مظاہرہ اسی حوالے سے ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنس ڈے پہ بچوں کو چائلڈ سیکشول ابیوز سے بھی آزادی دلانی ہے. ہم نے اس کو بھولنا نہیں ہے، جو کہ ہمارے ہاں چلتا ہے کہ بریکنگ نیوز ایک 3-4 دن تک اس پہ فوکس ہوتا ہے اور پھر نئی کہانی کوئی شروع ہو جاتی ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج بھی پاکستان کے میڈیا میں کم از کم 5 کیسز تو میری نظر سے گزرے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہمیں اس کو اگر بچوں کو پاکستان کے بچانا ہے تو پھر اس پہ فوکس کرنا ہوگا.
اچھا، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے ارشد محمود صاحب کہ کمیٹی بن گئی، اب اس میں تحقیقات شروع ہو رہی ہیں، اس میں پولیس اور انٹیلیجنس کے بھی لوگ ہیں. عموماً دیکھا یہ گیا ہے پاکستان میں، عموماً جس ایشو کو دبانا ہو اس پر تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے، پھر رپورٹ آتی ہے اور اس میں مہینے بیت جاتے ہیں، ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں ہے.
دیکھیے سر، ہمارا تو اس پہ بڑا کلیئر وہ ہے کہ ایک تو یہ کریمنل کلیئر کیس ہے، اس میں وکٹمز آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، جو پرپیٹریٹرز ہیں وہ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں. تو مجھے نہیں پتا ہے کہ اس میں کمیٹی یا اس طرح کی چیزوں کی کیا ضرورت ہے. آپ لوگوں پہ کیسز کریں، پاکستان پینل کوڈ کے تحت ان پہ مقدمات کریں اور ان کو سزائیں دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے اور جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ چائلڈ سیکشول ابیوز ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو آپ نے پریونشن پہ، اس کے تدارک پہ بہت زیادہ زور دینا ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ نہ ہو، اس طرح کے واقعات آئندہ پیش نہ ہو.
یہ بہت اچھا آپ نے نقطہ خود بھی اٹھا دیا کہ ان کا پروٹیکشن ہو. کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کوئی قانون ہے، چائلڈ پروٹیکشن لاز ہیں؟ اگر ہیں تو ان پر عمل درآمد کے طریقے کتنے مؤثر ہیں؟
اس وقت جی پاکستان میں 2 صوبوں میں ہیں، سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ ہے 2011 کا، اور کے پی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ ہے 2010 کا. ان 2 صوبوں میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز میں، جی بی میں، اے جے کے میں اور اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری میں کوئی قانون سازی نہیں ہے، چائلڈ پروٹیکشن کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. فیڈرل لیول پہ نیشنل اسمبلی میں اس وقت چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے کچھ بلز پائپ لائن میں ہیں، جس میں ایک چائلڈ پروٹیکشن کرمنل لاز امینڈمنٹ بل ہے اور ایک نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چلڈرن بل ہے. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان قوانین کو پاس کیا جائے، چائلڈ پروٹیکشن کے لیے بجٹری الوکیشن کی جائیں اور چائلڈ پروٹیکشن کا سسٹم بنایا جائے تاکہ بچوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اور اس طرح کے واقعات مستقبل میں سامنے نہ آئیں.
یہاں 2 پہلو اور بھی ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو بچے وکٹم بنتے ہیں، جو شکار ہوتے ہیں، ان پر ذہنی اور نفسیاتی طور پر جو بیتتی ہے، کسی کو پتا ہے؟
سر، اس کا سب سے اہم جو آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے، یہی سب سے اس کا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ جو بچے اس کا گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا ہوگا, کیونکہ سارے جو اس وقت جو بات چیت ہو بھی رہی ہے میڈیا میں بھی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ زیادہ تر اس حوالے سے ہیں کہ جی پھانسی دے دو, ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلا دو, یہ کر دو وہ کر دو, وہ تو ٹھیک ہے لیکن جن بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے ان کی ریہیبلیٹیشن کا کیا وہ ہوگا, ان کو اس معاشرے میں دوبارہ جو ہے ایک کارآمد شہری بنانے کے لیے کام کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ فوکس ابھی تک نہیں ہے, اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے.
مغربی معاشرے میں یہ ہے ایسے اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کی شناخت بدل دی جاتی ہے, اس کو مستقبل سنوارنے کی 6 سے زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی ایک کامیاب زندگی گزار لیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بڑے ہو کر کے خود انکشاف کرے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. ہم کو تو پاکستان میں اس قسم کا کوئی رجحان بھی دور تک نظر نہیں آتا. آپ نے خود اشارہ کیا کہ صرف میڈیا پہ بیٹھ کر گفتگو ہو رہی ہے کہ پھانسی دے دو یا ان کو ملٹری کورٹس کو دے دو.
اس کی یہی وجہ ہے کہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں, ابھی بھی میں نے بہت سینئر لیول کے پولیٹیشین سے یہ سنا ہے, وہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ مغربی ممالک کا مسئلہ ہے, ہمارے ہاں اس طرح کچھ نہیں ہوتا ہے, پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو میں اسی لیے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں پہلے تو اس ڈینائل کی پالیسی سے نکلنا ہے, ہمیں ماننا ہے کہ یہ مسئلہ ہے.
یہ تھے بچوں کے حقوق کے علم بردار ارشد محمود, جو حسن اتفاق سے ڈی چوک سے آگے بڑھ رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس آگے جانے کے لیے, جہاں پر قصور میں بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کرتے ہوئے ان کا عہد تھا کہ ان بچوں کو یوم آزادی پاکستان کے موقع پر نہ بھلایا جائے. اس موقع پر واجب ہے کہ میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ایک خبر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں. پیراگوائے کی 11 سالہ لڑکی نے بچی کو جنم دیا ہے, کیا ہے اس کی تفصیل, ہو سکے تو خود ہی جا کے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھیے گا. سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
چین کے ساحلی شہر تیانجن میں 2 زوردار دھماکوں کے نتیجے میں کم سے کم 50 افراد ہلاک ہوئے اور سینکڑوں زخمی. یہ دھماکے ایک ویئر ہاؤس میں ہوئے جہاں زہریلا کیمیائی مادہ ذخیرہ کیا گیا تھا. امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہیں اور خدشات ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. تفصیل یکجا کی ہے ظہیر الدین بابر نے.
تیانجن میں جس کمپنی کے ذخیرے میں گزشتہ روز دھماکے ہوئے اس پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے خطرناک کیمیائی مواد کی محفوظ ذخیرہ اندوزی کے قواعد و ضوابط کی پیروی نہیں کی. کمپنی کے مینیجر کو حراست میں لے لیا گیا ہے. سرکاری خبر رسائی ایجنسی زنوا کے مطابق کابینہ نے ملک بھر میں کیمیائی اور دھماکہ خیز مواد کا کاروبار کرنے والی نجی کمپنیوں کے معائنے اور رائج قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے ہیں. گزشتہ روز شمالی ساحلی شہر تیانجن میں ریو ہے لاجسٹکس نامی کمپنی کے ویئر ہاؤس میں پہلے ایک دھماکہ ہوا. جب امدادی سرگرمیاں شروع ہوئیں تو پہلے سے کہیں زیادہ زوردار دوسرا دھماکہ ہوا. فوج کے درجنوں ماہرین آج بھی جائے حادثہ کے معائنے میں لگے رہے تاکہ دھماکوں کی بنیادی وجہ کا تعین کیا جا سکے. اگرچہ چینی حکومت کہہ رہی ہے کہ کیمیائی مواد کے ذخائر پھٹنے سے فضائی آلودگی نہیں پھیلی, لیکن مقامی لوگ آنکھوں میں جلن اور تیز بدبو کی شکایت کر رہے ہیں. چین میں صف اول کے ماحولیاتی ماہرین میں سے ایک فینگ یین شینگ نے کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ متاثرہ مقام کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے لیکن واضح کچھ بھی نہیں کہ پھٹا کیا, فضائی آلودگی کیوں ہے, وہاں تھا کیا کیا, ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اگر صورتحال واضح نہیں ہے تو ہم یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کتنا نقصان دہ مواد فضا میں بکھر چکا ہے۔
چینی شہر تینجن کے دھماکے ظہیر الدین بابر کی تھی یہ رپورٹ۔ اور اب پروگرام کھیل کے میدان سے، ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور۔
اور جو انسینٹیوز بھی رہتے ہیں وہ زیادہ تر اولمپک سپورٹس کے لیے رہتے ہیں۔
کابل کیپیٹل میں 150 کلب سے زیادہ ہیں وہاں پہ۔
سینٹر کورٹ کی گھاس کھاتے نہیں، معاف کیا، گھاس چباتے دیکھا۔
پنکج اڈوانی، اولمپکس کو کیوں اہمیت نہیں دیتے؟ افغانستان میں سنوکر کتنا مقبول، اور کیا کھلاڑی بھی توہم پرست ہوتے ہیں؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستان ان دنوں سنوکر کے دو عالمی مقابلوں کی میزبانی کر رہا ہے، جن میں سے ایک ورلڈ سکس ریڈ بال سنوکر چیمپئن شپ بھارت کے پنکج اڈوانی کی جیت پر اختتام کو پہنچ چکی ہے، اور اب ورلڈ ٹیم ایونٹ بھی اختتامی مرحلے میں ہے۔ پنکج اڈوانی نے فائنل میں عالمی ایمیچر چیمپئن چین کے 15 سالہ ینگ بنگ تاؤ کو شکست دی۔ فائنل کے بعد میں نے پنکج اڈوانی سے بات کی اور پوچھا کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان آنا آپ کو کیسا لگا؟
بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایکچولی دس از مائی فورتھ ٹائم، اور ہر بار میں کراچی آیا ہوں۔ ہم لوگ دو انڈو پاک سیریز کے لیے آئے تھے پہلے، اور ایک بار ایشین ٹیم سکس ریڈ چیمپئن شپ کے لیے آئے تھے، لیکن اس بار یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے، اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ ہاسپٹیلٹی سب کنڈیشنز، وینیو فرسٹ کلاس ہے۔
پنکج اڈوانی سے میرا اگلا سوال تھا کہ 30 سال کی عمر میں آپ نے بلیئرز اور سنوکر کا کوئی بھی عالمی اور ایشیائی ٹائٹل نہیں چھوڑا، کس طرح دونوں میں توازن رکھتے ہوئے اتنی زبردست کامیابیاں حاصل کی ہیں آپ نے؟
آئی ایم انجوائنگ اٹ، اور کبھی کبھی اونچا نیچا اپس ڈاؤن ہوتے رہتے، لیکن دیٹس پارٹ اینڈ پارسل آف اسپورٹ۔ اور میں اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں کہ مجھے ابھی گیم کو امپروو کرنا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ چلو یہ ٹورنمنٹ ہے مجھے جیتنا ہے۔ آف کورس ہر بار جب میں ٹورنمنٹ کھیلتا تو مجھے جیتنا پسند ہے، لیکن ہر بار ہوتا بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ رزلٹ کے اوپر دھیان مت دو، اپنی گیم کے اوپر اپنے آپ کو امپروو کرو۔
پنکج سے میں نے پوچھا کہ بھارت میں ساری توجہ کرکٹ پر ہے، تو مایوسی ہوتی ہے کہ سنوکر کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی؟
ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ اپنا گیم کھیلتے ہیں، اپنی کنٹری کے لیے اچیو کرتے ہیں، اور امبیسڈرز رہتے ہیں اپنی دیش کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی اٹس دا پیپل ہو ڈیسائڈ ہو از اے اسٹار اینڈ ہو از ناٹ اے اسٹار۔ اگر کوئی آ کے آپ کو بولے کہ آپ، میں آپ کا بڑا فین ہوں، کہ آپ بہت اچھے کھیلتے ہو یا آپ نے کنٹری کو پراؤڈ کیا ہے، تو آئی فیل ویری ہیپی، اینڈ اف سم ون ڈزنٹ سے اٹ، اٹس فائن، اٹس فار می، آئی ایم جسٹ ڈوئنگ مائی جاب۔
پنکج اڈوانی سے میرا آخری سوال تھا کہ کیا سنوکر کو اولمپکس میں شامل ہونا چاہیے؟
ایشین کنٹریز ہے، اسپیشلی انڈیا، یو نو پاکستان آلسو، اولمپکس کا زیادہ کریز ہے۔ نا واٹ از دی اولمپکس؟ اولمپکس از جسٹ اٹس اے کوڈرینیل ایونٹ، ہر 4 سال میں ایک ہی بار آتا ہے، اور ٹھیک ہے سب کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بڑا ایونٹ ہے یہ وہ، بٹ آپ اگر 4 سال کے اوپر، 4 سال کے بعد آپ ایک ایتھلیٹ کا ایک پرفارمنس کو میجر کرو گے، اور اس کے کمپیریزن میں آپ ایک چیمپئن کو چیمپئن کے اوپر چیمپئن شپ کے اوپر چیمپئن شپ جیت رہے ہیں، تو آئی تھنک کنسسٹنسی از مور امپورٹنٹ دین جسٹ ون اور ٹو اولمپک میڈلس۔ تو آئی فیل وی آر اوبسیسڈ ٹو دی اولمپکس، اور اس کی وجہ سے جو زیادہ بھی جو فنڈنگ ہے ہمارے انڈیا میں، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ پاکستان، اور جو انسینٹیوز بھی رہتے ہیں وہ زیادہ تر اولمپک اسپورٹس کے لیے رہتے ہیں۔ تو آئی تھنک دس شوڈ چینج، اسپیشلی اف اٹس کمنگ فرام دا گورنمنٹ، بیکاز گورنمنٹ شوڈ ناٹ ڈیفرینشیٹ فار اینی ون اف یو آر وننگ این ایشین چیمپئن شپ اور ورلڈ چیمپئن شپ اور ایون یو نو سب کانٹیننٹل ایونٹ، اٹ شوڈ بی دا سیم ایز وننگ اینی ادر انٹرنیشنل ایونٹ۔
اسی سکس ریڈ بال ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے افغانستان کے صالح محمد بھی کراچی آئے ہوئے ہیں، جو ایک طویل عرصے تک پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے۔ میں نے صالح محمد سے پوچھا کہ افغانستان میں سنوکر کی مقبولیت کا کیا عالم ہے؟
دیکھیں وہاں پہ تو خیر تھوڑا بہت جو پرابلم ہے وہ تو ہے، لیکن ہماری اولمپکس کی طرف سے سنوکر کو زیادہ سپورٹ مل رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو تقریباً ٹاپ 4 پلیئر ہیں ہم لوگوں کو اچھے سپورٹ مل رہے ہیں، ٹور مل رہے ہیں، اور تھوڑا بہت رینکنگ ٹورنامنٹ بھی ہوتا ہے، اور باقی میرا تو ایک کلب ہے وہاں پہ، اور میں خود بھی اکیڈمی کھول دیا وہاں پہ، بچوں کو ٹریننگ دے رہا ہوں۔ کابل کیپیٹل میں اراؤنڈ 150 کلب سے زیادہ ہیں وہاں پہ اس وقت سنوکر پولر ہے، اور سب مور دین 12 ٹیبل، 15 ٹیبل، 20 ٹیبل، اور میرا جو کلب اس وقت ہائیسٹ ہے جو کہ 24 ٹیبل میرا ہے کلب میں لگا ہوا, تو لوگ زیادہ انٹرسٹنگ لیتے ہیں اس سنوکر میں.
سالے محمد سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا سنوکر کو افغانستان میں کسی قسم کی دھمکی یا رکاوٹ کا سامنا تو نہیں ہے؟
ابھی تک تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس میں کوئی وارننگ نہیں آیا ہم لوگوں کو, لیکن جو اگر وارننگ آئے گا تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا کہ مطلب 12 بجے کے رات کو بعد جو ہے نا وہ بند کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو, بس یہ وارننگ ہے, باقی تو سب لوگ سکون سے کھیل رہے ہیں وہاں پہ.
یہ کھلاڑی بھی عجیب ہوتے ہیں جو اپنے کھیل کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی دلچسپ حرکتیں کرتے رہتے ہیں جو انہیں ہر وقت شہ سرخیوں میں رکھے رہتی ہیں. شفی نقی جامعی نے ایسے ہی چند ٹینس کے کھلاڑیوں کی بعض دلچسپ حرکتوں پر نظر ڈالی ہے.
دنیا کے صفحے اول کے کھلاڑی کھیل میں اپنی بالادستی اور مہارت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی حرکتوں کی وجہ سے بھی توجہ کا مرکز بنتے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا. بعض کے نزدیک یہ انفرادیت ہے اور بعض ان حرکتوں کو ان کھلاڑیوں کی تواہم پرستی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. مثلاً عالمی نمبر 1 نوواک جوکوویچ 3rd مرتبہ ومبلڈن جیتے ہیں اور ایک بار پھر سینٹر کورٹ میں موجود شائقین نے انہیں فائنل جیتنے کے فوراً بعد سینٹر کورٹ کی گھاس چباتے دیکھا. میچ کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جیت کے بعد سینٹر کورٹ کی گھاس توڑ کر اسے چبانے اور کھانے کے پیچھے کیا راز ہے, تو نوواک جوکوویچ کی بزلہ سنجی ان کے کھیل کی طرح زوروں پر تھی.
I don't know what the grounds people have done, but they've done a great job.
کہا کہ اس سال کا ذائقہ بہت ہی اچھا لگا, مجھے نہیں معلوم کہ گراؤنڈ سٹاف نے اس کے لیے کیا کیا ہے, لیکن انہوں نے واقعی زبردست کام کیا ہے. تو سنا آپ نے, ہنستے مسکراتے ہوئے جوکوویچ نے سینٹر کورٹ کی ایسی تعریف کر دی جیسے یہ بھی ومبلڈن کی روایتی اسٹرابری ہو. لیکن سوال تو اپنی جگہ پر باقی ہی رہا نا کہ گھاس چبانے کی وجہ کیا ہے, تو جوکوویچ نے اس کا بھی زوردار جواب دیا.
As a kid, I was really dreaming of winning Wimbledon and so I as every child you dream to do something crazy when you actually achieve it, if you achieve it.
میں ایک بچے کی حیثیت سے ومبلڈن جیتنے کے خواب دیکھتا رہتا تھا, اور جب آپ اپنی خواہش پوری ہوتی دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی حرکت کر جاتے ہیں جو دوسروں سے مختلف ہو, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری یہ حرکت بھی بس اسی طرح کی تھی. صرف جوکوویچ پر ہی کیا موقوف, ٹینس کی دنیا کے کئی دوسرے بڑے کھلاڑی بھی اپنی منفرد حرکتوں یا تواہم پرستی کی وجہ سے شائقین اور میڈیا کی نظروں میں آ چکے ہیں. لگاتار 5 سال تک ومبلڈن ٹائٹل جیتنے والے سویڈن کے بیون بوگ جب ومبلڈن میں آتے تھے تو پہلے راؤنڈ کے آغاز سے ٹورنامنٹ کے اختتام تک شیو نہیں کرتے تھے اور ان کی داڑھی بڑھتی جاتی تھی. روجر فیڈرر نے اپنے ساتھ 8 کا ہنسا جوڑ رکھا ہے. کیسے؟ ایسے کہ میچ کے دوران ہر وقت 8 ریکٹس اپنے ساتھ رکھیں گے, پینے کے پانی کی بوتلیں بھی 8 ہونی چاہیے, اور پسینہ صاف کرتے ہوئے تولیے سے 8 بار چہرے کو محسوس صاف کرتے ہیں. رافیل نڈال میچ کھیلتے ہوئے اپنی سیٹ کے سامنے پانی کی 2 بوتلیں ایک دوسرے کے بہت قریب رکھتے ہیں, اور میچ کے دوران سائٹ تبدیل کرتے ہوئے یعنی دوسری طرف جاتے ہوئے وہ خود پہل نہیں کرتے بلکہ حریف کھلاڑی کو پہلے موقع دیتے ہیں کہ سر آپ پہلے کراس کریں. اور رہی سرینا ولیمز تو وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں, وہ اپنے شاور سینڈلز کورٹ میں لیے چلی آتی ہیں. جوتوں کی لیسز باندھنے کا ان کا ایک الگ انداز ہے. پہلی سروس کرنے سے پہلے ہمیشہ 5 مرتبہ گیند کو کورٹ پر ٹپا دیں گی, اور ٹورنامنٹ میں جرابوں یا موزوں کی صرف 1 جوڑی استعمال کرتی ہیں. تو یہ سب دیکھنے کے لیے ومبلڈن تو بیت گیا, یا تو اس کی ویڈیو دیکھیں, ریپلے دیکھیں, یا اب 1 سال انتظار کریں اس مناظر دیکھنے کے لیے.
Thomason comes up and bowls and Kasparovic goes back and parries one as he caught down the leg side. There's an appeal for catch is out. England have won. England have won by 2 runs.
یہ 10 سال پرانی جھلک ایشز سیریز میں انگلینڈ کی 2 رنز کی ڈرامائی جیت کی ہے, اور یہ جیت دلائی تھی فاسٹ بالر سٹیو ہارمیسن نے. سٹیو ہارمیسن نے اب کرکٹ چھوڑ کر فٹ بال میں دل لگا لیا ہے اور بن گئے ہیں فٹ بال مینیجر. جی ہاں, انگلش فٹ بال کلب ایشنگٹن نے انہیں اپنا مینیجر بنایا ہے, اور کل وہ بحیثیت مینیجر پہلی مرتبہ میدان میں اتریں گے. اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ لاہور سے سلطان محمود.
نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا کو 2-0 سے ہرا کر ایسٹ ایشین کا ویمن فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا. پاکستان اور تائپی کے درمیان ڈیوس کپ ٹینس ٹورنامنٹ کا ایشیا اوشینیا زون گروپ 2 کا فائنل ترکی میں کھیلا جائے گا. مصر میں پاکستان کی اشنا سہیل, جرمن کھلاڑی اناتاسیا ریمچین کی شراکت میں روس کی جوڑی سے پرو سرکٹ آئی ٹی ایف ٹینس ٹورنامنٹ کے لیڈیز ڈبل سیمی فائنل میں 1-2 سے ہار گئیں۔ ورلڈ جوڈو چیمپئن شپ اس ماہ کی 24 تاریخ سے قازقستان میں شروع ہو رہی ہے۔ شاہ حسین شاہ اور وجاہت سرور چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
اور اسی کے ساتھ سربین بھی اختتام کو پہنچا۔ اس کی ایڈیٹر تھی ماہپرہ صفدر، پروڈیوسر فیاض احمد، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے اینڈی کاسٹر۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سب سے اجازت چاہوں گا، سننے کا شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں نخبت ملک سے۔
پاکستان کی حکمران جماعت کے اہم رکن اور وزیر اعظم کے قریبی ساتھی مشاہد اللہ خان نے کہا ہے کہ گزشتہ برس ملک کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام نے دھرنوں کے دوران حکومت مخالف سازش تیار کی تھی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھارت کے پاکستان میں ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے سمجھوتا ایکسپریس کے مرکزی ملزم کی ضمانت منسوخ نہ کیے جانے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ کیوبا کی دارالحکومت ہوانا میں آج 50 برس بعد امریکی سفارت خانے کو باضابطہ طور پر دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ موریتانیا میں انسداد غلامی کے لیے ایک نئے قانون کی منظوری دی گئی ہے جسے انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔ امریکی پاپ گلوکار ایلوس پریسلے کی یاد میں آج ایک نیا ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا ہے جس کا نام فار ایور اسٹیمپ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔